Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal Mursaleen Amma ba'du faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala Kama varada fi suratil furqan A'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورة الفرقان اس کا آخری رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. یہ بات اس سے پہلے عرض کی جاتی رہی ہے کہ یہاں جمعے کے خطبات میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب جو سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے، الحمدللہ اس کا ہم ترتیب وار مطالعہ کر رہے ہیں. سورۃ العصر میں رب سبحانہ وتعالی نے انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع انداز میں دنیا کی حقیقت، جہنم کے عذاب سے بچنے کی شرائط بیان فرمائی. یہ ایک گاڑی ہے AJQ 445، یہ پراپرلی پارک نہیں ہوئی، اس کو صحیح جگہ پارک کرنا. بسم اللہ ولو آخرہ، رب سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے والعصری ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور مل جل کر آپس میں حق کی وصیت کرتے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور حق کے پرچار کے نتیجے میں جو بھی مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں اور مصائب آئے اس پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا. الحمدللہ سورۃ العصر میں آیت نمبر 3 میں رب سبحانہ وتعالی نے جو لوازم نجات بیان فرمائے ہیں اسی کی تشریح الحمدللہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا پہلا حصہ ایمان پر مبنی تھا. الحمدللہ اس سے متعلق 5 دروس قرآن حکیم کے ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرا حصہ جو عمل صالح پر مبنی ہے، عمل صالح کب ہوتا ہے، اور اس کا الحمدللہ یہ دوسرا درس ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفرقان کا آخری رکوع. منتخب نصاب میں عمل صالح کی ترتیب بھی بڑی دلچسپ اور بڑی اہم ہے، اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے. فرد کی سطح پر نیک اعمال، سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات میں الحمدللہ ہم نے پہلا درس جو پڑھا تھا، بندہ مومن کی شخصیت کے بنیادی خد و خال، نماز کی اہمیت، خاص طور پر جماعت کے ساتھ اور جماعت میں بھی خشوع و خضوع نماز کی جو روح ہے اس کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، تزکیہ نفس اور تزکیہ مال پر عمل، تزکیہ مال کی اس مسلسل جو پروسیس ہے اس پر عمل کرنے والے، پھر ہر طرح کی بے حیائی اور جنسی بے راروی سے اپنے آپ کو بچانے والے، اسی طرح اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، وعدے کی پاسداری، امانت کا خیال رکھنا، امانت میں خیانت سے بچنے والے، اور مزید یہ کہ نماز کی حفاظت کرنے والے. پھر اس کے بعد دوسرا درس الحمدللہ جو اس وقت زیر مطالعہ ہے سورہ فرقان، اس کی بھی ابتدائی آیات ہم نے مکمل کر لی، اور جیسے میں نے پچھلے جمعہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہمارا فوکس ہوگا 2 آیات پر جس میں رب سبحانہ وتعالی نے توبہ اور اس کی حقیقت بیان فرمائی. لیکن اس سے پہلے کہ توبہ سے متعلق تفصیلات ہم سمجھیں، اس مقام سے متعلق بھی جو اہم باتیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. سورۃ الفرقان مکی سورت ہے اور اس کا آخری رکوع انتہائی جامع اس لیے ہے کہ ابتدائی 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید باری تعالی اور خاص طور پر معرفت خداوندی، جن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے ان کا تذکرہ فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جس نے آسمان پر یہ بروج بنائے، یہ ستارے، روشن ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی. اسی طرح رات اور دن کا نظام، ایک کے پیچھے ایک آ رہی ہے، رات اور دن کا سسٹم جو چل رہا ہے یہ رب سبحانہ وتعالی کی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، لمن اراد ایذکر، ہر اس شخص کے لیے جو ان چیزوں کو دیکھ کر رب سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو، نصیحت حاصل کرے، یاد دہانی حاصل کرے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہے. پھر اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، الرحمن ہی اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ نام، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین نام الرحمن. اور اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کے حوالے سے بھی بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ہی نام اچھے ہیں، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم اس کو کسی بھی نام سے پکارو، تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان تمام اسماء حسنی میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام الرحمن ہے. اس کی وجہ بھی عرض کی گئی تھی کہ اس کا مادہ را حامیم ہے، رحم، اور جس کی ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رحمت خداوندی ہے، جس کی دنیا اور آخرت میں ہم سب کو ضرورت ہے. بہرحال یہ کمبینیشن ہے مرکب اضافی عباد و رحمان. رحمان کے بندے وہ ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ نام اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کی یہ صفات ہیں جو آگے بیان کی جا رہی ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے ان آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل فرما دے. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنَا. رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں. گویا تکبر، کبر، بڑائی یہ صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کے اندر کبر نہیں ہوتا. زمین پر ان کی چال اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، آقا نہیں سمجھتے. اسی طرح دعوت و تبلیغ میں جب جاہل اور نادان قسم کے لوگ، بے علم قسم کے لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے نادان، جذباتی یا بے علم قسم کے لوگوں سے بحث و مباحثہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور بچھڑتے ہوئے ان کو سلام کر کے بچھڑتے ہیں تاکہ آئندہ ان کے سامنے گفتگو رکھنا آسان ہو. اسی طرح عباد الرحمن وہ ہیں جو پانچ وقت باجماعت نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خصوصی لگاؤ، خاص طور پر رات کی نماز، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور ان تمام کاموں کے باوجود آخرت میں عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ بندہ مومن کی میچورٹی، پختگی کی علامت کہ اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نچند نہ سمجھے، بلکہ یہ رحمت خدا بندی ہی ہوگی کہ انسان کو جہنم سے بچا لیا جائے. لہذا وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے، اور دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اور یقیناً وہ عذاب ایسا ہے جو چمٹ جانے والا ہے، جو لازم آ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور یقیناً وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، عارضی قیام کے لیے بھی، اور اگر خدا نہ خواستہ مستقل قیام ہوا تو بہت ہی بری جگہ ہے. اسی طرح عباد الرحمن کی میچورٹی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشی معاملات میں، اقتصادی معاملات میں، خرچ کرنے میں، کمانے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں. لہذا فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کی درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں. پچھلے جمعے کا خلاصہ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہیں سے انشاءاللہ اب اس کا دوبارہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں. تین عظیم ترین گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ عباد الرحمن ان گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. اس میں بدترین گناہ شرک ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کفر اور شرک، اور خاص طور پر اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہرگز قابل قبول نہیں، اور ایسے لوگ رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم لازم قرار دے دی گئی. لہذا عقائد کی حفاظت کرتے ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اسی کی عبادت، اسی سے دعا، اسی سے امید، اسی کا خوف. لہذا عباد الرحمن کے عقائد کے حوالے سے عقیدہ توحید یہ اہم ترین عقیدہ ہے. لہذا فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے، گویا دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور یہ بات اس سے پہلے یہاں بیان ہو چکی ہے کہ عبادات کا مغز، عبادت کا خلاصہ یہ دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، ایسنس ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. گویا جس کی عبادت کی جاتی ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی سے دعا کی جاتی ہے. تو بندہ مومن رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو رب سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی جھوٹے خدا کو، جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے، بلکہ دعائیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت مبارکہ سورہ مومن میں اللہ پاک فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے حکم دیا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، اس کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، تو لازمن میں ان لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا رسوا کرتے ہوئے. آیت مبارکہ میں اگر آپ نے رب محسوس کیا ہو، اللہ پاک فرماتا وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے حکم دیا ہے مجھے پکارو، اور آخر میں فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، استکبار کرتے ہیں. تو گویا دعا اور عبادت کو یہاں پیرلل بیان کیا ہے، ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور یہی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، مغز ہے، ایسنس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا جو عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، وہ صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے. یا ایک اور بات اسلامی معاشرے کے اعتبار سے بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرے کی بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، آپس میں جوڑنے والی جو اکائی ہے وہ کیا ہے. اسلامی معاشرے کی صرف ایک جڑ ہے، ایک بنیاد ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان. گویا اسلامی معاشرہ بنتا کیسے ہے، جس معاشرے میں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا معبود مانتے ہیں، وہ اسلامی معاشرہ ہے. گویا توحید باری تعالیٰ مسلمانوں کو یا انسانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سب سے خوبصورت اکائی ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، کیونکہ تمام انسانوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور دوسری شے جو جوڑنے والی ہے وہ والدین ہیں، تمام انسانوں کے والدین ایک ہیں. اسی سے پھر مساوات کا درس بھی نکلتا ہے. لیکن اسلامی معاشرے کی اکائی، جوڑنے والی شے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان. لہذا ہر وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اسلامی معاشرے کا فرد ہے. گویا فاؤنڈیشن پلر اسلامی معاشرے کا لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پوری دنیا میں ایک اسلامی معاشرہ ہے جو کہ وجود میں آتا ہے. اور معاشرے کی جڑ کاٹنے کے لیے، یعنی اس معاشرے میں جہاں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارا جا رہا ہو، اس کی پرستش کی جا رہی ہو، اس کی عبادت کی جا رہی ہو، اس کا حکم مانا جا رہا ہو، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا. لہذا کفر، شرک، یہ بدترین گناہ ہے جس کی معافی نہیں. لہذا وہ آیت مبارکہ بھی آپ سن لیجئے، سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اَن یُشْرَکَ بِهِ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ان اللہ لا یغفر اَن یُشْرَکَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. لیکن مشرک کی، چاہے وہ فرد کی سطح پر ہو یا اجتماعیت کی سطح پر ہو، ہرگز بخشش نہیں ہوگی. لہذا اسلامی معاشرے کی بنیاد توحید باری تعالیٰ. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود، جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے. اب دو مزید ایسے گناہوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو معاشرے میں بقائے نسل اور انسانی تحفظ جو ہے، خاندانی خاص طور پر جو سسٹم ہے، اس کو برباد کر دینے والے ہیں. نمبر ایک قتل انسان. جس معاشرے میں انسان کو ناحق قتل کیا جا رہا ہو وہ معاشرہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. جہاں انسانی جان کا تحفظ نہ ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا. لہذا اسلامی معاشرے میں رب سبحانہ وتعالی نے جو اصول بیان فرمایا ہے سورہ نساء میں خاص طور پر, وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو اس معاشرے میں رہتا ہے اس کی جان, مال, عزت اور آبرو کا تحفظ فراہم کرنا یہ مسلمانوں کی یا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. لہذا ہر جان محترم ہے, ہر انسان کی عزت اور آبرو محترم ہے. یہاں تک کہ اگر نان مسلم بھی رہتے ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو بھی محترم ہے جیسے ایک مسلمان کی. اسی طرح ان کی جو عبادت کی جگہیں ہیں وہ بھی محترم ہے. تو گویا اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر شخص کی جان محفوظ ہے, ہر شخص کی عزت محفوظ ہے. لہذا دو گناہوں سے متعلق یہاں بیان ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ نہیں کرتے, نمبر ایک شرک نہیں کرتے, نمبر دو ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور نہ ہی یہ لوگ قتل کرتے ہیں کسی ایسی جان کو جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محترم ٹھہرایا, الا بالحق مگر حق کے ساتھ. اب یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے, ہر انسانی جان محترم ہے, میں مسلمان نہیں کہہ رہا, انسانی جان محترم ہے. ہر انسان کو اس کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ اسلام فراہم کرتا ہے, الا بالحق, ہاں حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے. اب یہ قتل الا بالحق کی تشریح کیا ہے؟ نمبر ایک, سابقہ شریعت میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی جان لیتا ہے ناحق, قتل عمد کیا اس نے, تو اب انسانی معاشرے میں انسانی جان کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایسے قاتل کی جان لی جائے گی اور قتل کے بدلے قتل. یہ تمام سابقہ شریعوں میں بھی ہے اور ہماری شریعت میں بھی ہے. گویا ایسے شخص کی جان لی جا سکتی ہے کہ جس نے کسی شخص کو جان بوجھ کے قتل عمد کیا ہو. لہذا قتل کے بدلے قتل یہ پہلی شکل ہے کسی انسان کو قتل کرنے کی. نمبر دو, اگر کوئی شخص اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامک اسٹیٹ کا مرتد ہو جائے, ایک اسلامی ریاست ہے, اللہ کو ماننے والے, رسول کو ماننے والے, اور وہ مسلمان ہونے کے باوجود ریاست کے عقیدے کے خلاف بغاوت کرے, گویا مرتد ہو جائے, اللہ کو نہیں مانے, آخرت کا انکار کرتے, رسالت کا انکار کرے, تو مرتد کی سزا قتل ہے. اب یہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ ظاہری بات ہے اس نے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی ہے, جو اسٹیٹ کا نظریہ ہے اس کے خلاف وہ بغاوت کرے گا. تو ایسے شخص کو اگر گرفتار کر لیا جائے اور وہ قبولتا ہے کہ ہاں میں پہلے مسلمان تھا, اب میں مرتد ہو گیا, تو ایسے شخص کی جان نہیں بخشی جائے گی اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. نمبر تین, اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے زنا کرے گا, تو شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور پتھر مار مار کے ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا عبرت کا نشان بنا کر. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو بہرحال 100 کوڑے لگیں گے اس کو, اور اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا. اب یہاں یہ بات بھی آگے چل کر آ رہی ہے کہ اتنی بدترین سزائیں, اتنی عبرت ناک سزائیں کیوں ہیں؟ تو یہ بات بھی اصول کے طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ اسلام محض ہاتھ کاٹنے یا رجم کرنے یا کوڑے لگانے نہیں آیا. اس وقت پورا کا پورا ویسٹ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو اسلام کی سزائیں ہیں اس کو جو ہے وہ نمایاں کر رہا ہے کہ دیکھو اگر اسلام آ گیا تو اس طرح ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, اس طرح کوڑے مارے جائیں گے, اس طرح رجم کیا جائے گا. تو یہ بات بھی اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے دو اصول ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک انسینٹیوز ہوتے ہیں, ریوارڈز ہوتے ہیں, اور کچھ پنشمنٹس ہوتی ہیں ہر معاشرے میں. آج امریکہ میں چلے جائیے وہاں پر بھی ہے. تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ رب سبحانہ وتعالی نے پہلے اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, رسول کو پر ایمان کو نمایاں کیا ہے. اگر دلوں میں خوف خدا ہوگا, اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے, تو گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں گے. خاص طور پر آخرت پر ایمان انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تمام انسانوں کو ان کی بنیادی حقوق مل رہے ہوں, بنیادی حقوق. روزگار سب کے لیے ہو، میڈیکل کا مسئلہ سب کے لیے ہو، تعلیم سب کے لیے ہو، اہم ترین چیز سیکیورٹی حفاظت سب کے لیے ہو. اب اگر کسی ایسے معاشرے میں جہاں تمام بنیادی حقوق انسانوں کو مل رہے ہیں اور اس کے باوجود کوئی شخص زنا کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر ایسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا ہے دوسروں کی عزت بچانے کے لیے. ایسے زانی یا ایسے قاتل کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، اور اسلام ایسے لوگوں کو عبرت بنانا چاہتا ہے تاکہ دوسروں کی جان، مال، عزت اور آبرو اس کا تحفظ کیا جائے. تو قتل کے بدلے قتل، شادی شدہ زانی اس کو بھی قتل کیا جائے گا، مرتد اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور ایک ایسا کافر جو جنگ میں آپ کے سامنے آ جائے، ایک وہ شخص ہے ہندو ہے عیسائی ہے مسلمان ریاست میں رہتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا، امن سے رہ رہا ہے، سکون سے رہ رہا ہے، جزیہ بھی دے رہا ہے، تو ایسے کافر کی تو جان، مال، عزت، آبرو، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ، یہ مسلمانوں اور اسلامی ریاست پر لازم ہے. لیکن ایک شخص ہے جس نے ڈکلیئرڈ وار کی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایسے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ایسے کافروں کی جان لی جا سکتی ہے. لہذا یہ چوتھی شکل ہے. بہرحال یہ مختلف شکلیں ہیں جان کے بدلے جان کی، جیسے میں نے عرض کیا. لیکن اللہ کے بندے وہ ہیں جس کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. گویا وہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، طنز، طعنہ، غیبت اور ادھر کی ادھر لگانا، یہ کردار کسی مسلمان کا نہیں ہے. اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے، ہاتھ سے مراد طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتا. تو اصل مومن، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ہی ایسا بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ تو زبان سے قتل کر دیتے ہیں، لہذا ان کی زبان ایسی ہوتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ تلوار کا گھاؤ بھی کیا ہوگا جو زبان سے وہ تیر برسا رہے ہوتے ہیں. لہذا زبان کا صحیح استعمال، اسی طرح طاقت اگر مل گئی ہے، کوئی اختیار مل گیا ہے، کوئی اتھارٹی مل گئی ہے، کوئی عہدہ مل گیا ہے، تو اس کا ہرگز غلط استعمال نہیں کرتا مسلمان. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا یزنون، اور نہ ہی یہ لوگ زنا کرتے ہیں. ابھی عرض کیا جا چکا ہے کہ زنا اسلامی معاشرے میں یہ بدترین گناہوں میں سے، اور بقائے نسل، خاص طور پر خاندانی معاملات کا تحفظ کرنے کے لیے رب سبحانہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات دیے ہیں. سیگریگیشن ہے باقاعدہ اسلامی معاشرے میں، مردوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے، عورتوں کا بالکل مختلف ہے. لہذا اگر کسی ایسی اسلامی ریاست میں کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کی بھی بدترین سزائیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا. فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، تو لازمن وہ جا پڑا گناہ میں، اور پھر اس کو، ایسے شخص کو اس کی سزا مل کے رہے گی. فرمایا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اس کے لیے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اور وہ اس جہنم کے عذاب میں پڑا رہے گا، مہانا، رسوا ہو کر، خوار ہو کر. دعا کیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت قرآن حکیم کی، جس میں توبہ سے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو جائیں. اب اس آیت کے حوالے سے دو تشریح ہیں. ایک تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا، غافل تھا، نافرمانیاں کر رہا تھا، کفر کر رہا تھا، شرک میں مبتلا تھا، خدا نہ خواستہ قتل و غارت بھی کیا، شرک بھی کیا، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، یہ سارے کے سارے بڑے گناہ وہ کر رہا تھا. لیکن کبھی اللہ پاک کی توفیق سے کسی بندے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایمان اور یقین اور ہدایت کی طرح متوجہ فرما دیا. یہ بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کی طرف آ جاتا ہے. تو اب اس کے لیے کتنی خوبصورت آیتیں مبارکہ ہے. اِلَّا مَن تَابَ, جہنم کا عذاب اس سے لوگ بچ سکیں گے سوائے اس کے ان لوگوں کے, یعنی ان لوگوں کو اللہ پاک جہنم کے عذاب سے بچا لے گا جو توبہ کر لیں. لہذا تابا یا توبو اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پلٹ آنا. تابا الہ کے ساتھ آئے بندے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹنا, اور تابا اعلیٰ کے ساتھ آئے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی رب سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی طرف. تو فرمایا اللہ من تابا, سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف پلٹ آئے, واپس آ جائے, رجوع کر لے, ندامت کے ساتھ رب سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لے. وآمنا, اور پھر ایمان لائے. اب ایمان کے حوالے سے علماء میں دو باتیں ہیں جو کہ یہاں بیان کی گئیں. نمبر ایک, ایمان سے مراد کلمہ شہادت پڑھنا ہے. پہلے کفر میں تھا, شرک میں تھا, اب واپس آیا, توبہ کی اور کلمہ شہادت زبان سے ادا کیا. جیسے ہی کلمہ شہادت وہ ادا کرے گا شعور کے ساتھ, ساری زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, تین اعمال ایسے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک کفر کی حالت سے اسلام کی حالت میں آنا ہے. ماضی میں جو ہوتا رہا, حقوق العباد کے حوالے سے بہرحال اس میں ایک ریزرویشن ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق اس کو معاف کر دے گا کلمہ شہادت پڑھنے سے. اسی طرح اللہ کی راہ میں حج کر, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور نمبر تین, حج مبرور, ایک ایسا حج جو قبول ہو جائے, اس سے بھی انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو تابہ, پلٹ آئیں, توبہ کریں اور ایمان کی تجدید کریں, یا ایمان لائے, کلمہ شہادت پڑھیں, اور اگر بندہ مومن تھا, مسلمان تھا, غافل تھا, نافرمانی میں مبتلا تھا, تو اس کے لیے تشریح ہے کہ پلٹے اللہ کی طرف, اور آپ اپنے ایمان کو دوبارہ سے تجدید کریں اس کی. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان حقیقی جو ہے وہ نکل جاتا ہے, اور ایسے نکل جاتا ہے جیسے ایک پرندہ اس کے سر کے اوپر پھڑ پھڑا رہا ہو. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایمان واپس آ جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا, نافرمانیاں کرتے رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا رہتا ہے, تو وہ ایمان حقیقی زائل ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. لہذا دوبارہ سے ایمان کی تجدید, دوبارہ سے کلمہ طیبہ, اور آخری بات, وعمل عملا صالحا, توبہ کرنے کے بعد, ایمان کی تجدید کرنے کے بعد اب اصل شے اس کا عمل ہے, اور پھر اس نے نیک عمل کر کے دکھایا. گویا توبہ, اس کی تجدید یا ایمان کی تجدید کے بعد جو اس کی زندگی ہے وہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی, دنیا میں پتہ چل جائے گا. ان تین شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی جناب میں پلٹتا ہے تو الفاظ سنیے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. پورے قرآن حکیم میں آپ کو کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں ملے گی, اتنی خوبصورت, اتنی امید افزا آیت مبارکہ. اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ اس طرح سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ تصور اسلام کے سوا کسی مذہب میں نہیں, صرف اسلام ہمیں یہ تصور دے رہا ہے کہ اگر سچی توبہ کر لو, پلٹ آؤ اللہ کی طرف, رجوع کر لو اللہ کی جناب میں, ایمان تازہ کر لو اور اپنے عمل سے ثابت کر دو کہ تم اللہ کے بندے بن گئے ہو, تمام سابقہ گناہ نہ صرف یہ کہ معاف ہوں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو, گناہوں کو, نافرمانیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے, نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور حدیث مبارکہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ جب جب انسان کو اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے, روتا ہے کہ مجھ سے ماضی میں یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے, کیسی غفلت میں نے زندگی گزاری, کیا کیا نافرمانی میں کرتا رہا, تو جب جب وہ روتا ہے اللہ کی جناب میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اللہ کی ذات میں یہ غفاریت, یہ رحمانیت اور یہ رحیمیت, یہ تو بہت نمایاں صفات ہیں, اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا, گناہوں کو ڈھانپ لینے والا, چھپا لینے والا, اور مہربانی فرمانے والا. مزید فرمایا ومن تابا وعمل صالحا، یہ امفسائز ہے، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے. صرف توبہ کی تسبیح نہیں چاہیے، ایک ہزار دانے کی تسبیح چل رہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بہرحال اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن شرائط کے ساتھ شعوری طور پر توبہ نہیں ہے تو یہ توبہ نہیں ہے، بنیادی طور پر ایک ڈرامہ ہے. معاف کیجئے گا، یہ لفظ زبان پر آنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سیلف ایکسپلینیٹر ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی اب مزید ضرورت نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ توبہ کے حوالے سے یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی، انسان اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں، جناب سود کے بغیر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتا. سود تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد پورا بزنس نہیں چلے گا، لہذا اب اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ رمضان المبارک آیا تو اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے، عمرہ بھی کر کے آ گئے، حج بھی کر لیا، صدقات و خیرات بھی چل رہے ہیں، زکات بھی چل رہی ہے، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو اصل گناہ ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یاد رکھیے، جب انسان برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو پھر یہ توبہ نہیں. ایک گاؤں میں کنویں کے اندر کتا گر گیا. اب کتا نجس ناپاک، کنواں کا پانی سارا خراب ہو گیا. مولوی صاحب کے پاس آئے لوگ اور کہا مسئلہ ہے. مولوی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا حال یہ ہے کہ پہلے اس کی لاش کو نکالا جائے اور 60 ڈول جو ہیں وہ پانی نکال دیا جائے، پھر اس کو استعمال کر لو، وہ پاک ہو جائے گا. لوگوں نے کیا کیا، 60 ڈول پانی نکال کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جو اصل نجس چیز اس کے اندر پڑی تھی اس کو نکالا ہی نہیں. یہی طرز عمل خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ہوا، کہ جو اصل گناہ ہے اصل جرم ہے اس کو تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور استغفر اللہ کر رہے ہیں اور رشوت دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی مولوی کو بھی، تو یہ سمجھ لیجئے توبہ نہیں ہے. تو توبہ کی شرائط میں شرط اول گناہ پر ندامت، شرمندگی، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں یہ بات شامل ہے کہ اس گناہ کو بالفعل چھوڑے. اب اس حوالے سے بھی دو چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے کی. بعض گناہ ہیں یا جن کو نواحی کہا جاتا ہے، انسان اس میں ملوث ہے، سودی لین دین چل رہا ہے، خدا نہ خواستہ رشوت اور دیگر سورس آف انکم ہے، وعدہ کرے کہ آج کے بعد نہیں کروں گا. اور اسی طرح جو فرائض ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد فرمائے، نماز 5 وقت فرض فرمائے، تو توبہ میں یہ بات بھی شرط ہے کہ اب فرائض کی ادائیگی کی طرح متوجہ ہو جائے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ پاک سے دعا کرے کہ اب انشاءاللہ فرائض میں کوتاہی نہیں ہوگی، نماز باجماعت پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج اگر فرض ہے تو حج کریں گے، روزے رکھیں گے، دین کی دعوت و تبلیغ جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. گویا اب توبہ کا عملی اظہار اس کے عمل سے ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے بھی نوٹ کیجئے، رب سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑے موقع فراہم کرتا ہے الحمدللہ. یہ جو جمعے کے دن ہم تیار ہو کر آتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تیار ہو کر آ رہے ہیں، نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، تو ظاہری بات ہے یہ اللہ کی توفیق ہی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے. ورنہ جمعے کے دن کی چھٹی جب سے ختم ہوئی ہے کتنا مشکل ہو گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن بحمد تعالیٰ آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پورا مہینہ اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت والا مہینہ، لیکن آخری 10 دن کلائمیکس ہوتا ہے اس کا، اور اللہ پاک کتنے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع عطا فرماتا ہے. اسی طرح حج کے موقع آتے ہیں، گویا سال بھر اللہ پاک ہمیں مواقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف. یا آخری بات یہ عرض کرتا چلوں، ایک انفرادی توبہ ہے، فرد کی سطح پر توبہ کیا ہے؟ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ کی طرف پلٹیں، ایمان کو تازہ کریں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ اللہ کو اس نے مانا، اللہ کے دین پر عمل کیا. ایک اجتماعی توبہ ہے، یہ ملک مملکت خداداد پاکستان ہم نے ایک مقصد کے لیے حاصل کیا تھا. 63 برس گزر چکے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، بہت بڑی عمر ہوتی ہے، مسنون عمر 63 برس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سب کے علم ہوگا. لیکن کیا ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، کیا اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے یا اس سے ہم واپس آ رہے ہیں؟ یہ ہے جو غور طلب نقطہ ہے. آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ سوچنے سمجھنے اور غور کرنے والے بھی ہیں، غور کیجئے گا. مملکت خداداد پاکستان جس مقصد کے لیے رب سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا تھا، جس مقصد کے لیے ہماری بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی تھیں، آج وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں، اکثر و بیشتر تو ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. اور اللہ تعالی اس حوالے سے ہم سے شدید ترین ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے، اور ناراض ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے عذاب ہمارے سروں پر پڑ رہے ہیں. باقاعدہ تین قسم عذاب کی جس پر اللہ پاک بیان فرماتا ہے، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلے آ جائیں، تمہارے سروں کے اوپر سے آسمان سے کوئی بجلی گرے، بارش آ جائیں، یا پھر یہ کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا کر تمہیں آپس میں تقسیم کر دیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھایا جائے. آج یہ مزے ہم چکھ رہے ہیں بڑے مزے سے، لیکن امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ عذاب میں ہونے کے باوجود کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. لہذا مملکت خداداد پاکستان کی بقا، سلامتی صرف اس بنیاد پر ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یعنی اسلام کا نفاذ، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک باقی نہیں رہے گا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.